بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. It's not easy to introduce a personality like our Hazrat Maulana Sayyid Salman Al-Husseini Al-Nadwi Muddazilluhu Al-Ali wa Damat Barakatuh. There's so many reasons. He's on internet, mashallah, YouTube, everywhere. You just press Nadwi and you'll get his introduction. Not only introduction, as they say, Mushk anast ke baboyat, na ke attar bagoyat. The musk is that which speaks for itself, not the one the perfumist is going to introduce. So in that way, Maulana himself is an introduction to himself. But just maybe for some of the brothers, we want to just highlight and also fulfill our duty of welcoming him. Hazrat Maulana Sayyid Salman Al-Husseini Al-Nadwi. Many people say Al-Hassani, he is Al-Husseini. Al-Nadwi is a great scholar of Islam, great scholar of Deen, born in Nadwatul Ulama, you can say, because he is a nephew, he is the son of the niece of Hazrat great Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Rahmatullah Ali. He is a grandson of the brother, famous brother of Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Rahmatullah Ali, whose mention we find always in the books of Maulana Nadwi Rahmatullah Ali, Dr. Abdul Ali Sahab Rahmatullah Ali, who was a brother of Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. He is a grandson of that illustrious brother of Hazrat Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, and he tremendously benefited from his grandfather, indirect grandfather, Hazrat Maulana Nadwi Rahmatullah Ali. Hazrat Dr. Sahab, I can say about him, Hazrat Maulana Salman Sahab, in Urdu language, Allama Iqbal Rahmatullah Ali has mentioned a very beautiful verse which will fit on him very beautifully. Hawa hai go tund tez lekin charagh apna jala raha hai wo mard durvesh jisko haq ne diye hain andaaz khusruwana. In a very difficult times, we know this is a time of fitna and fasad, and living in a country like India where there is always bigger challenges for the Muslims and Muslim community at large, alhamdulillah he is leading right now the Muslim ummah and Muslim community in so many angles, educationally, spiritually, he is also in politics also, he is heavily involved. I remember there is a lot of vacuum as far as the politics is concerned, and alhamdulillah Hazrat has fulfilled to quite a level, Hazrat has fulfilled that vacuum. As they say, hazaron saal nargis apni be noori pe roti hai, badi mushkil se hota hai chaman mein didawar paida. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala is kind to Muslim ummah that now and then they are mujaddideen, they are ulama-i kiram, they are muslihin, they are reformers. Allah ta'ala brings them to forth and they guide the Muslim ummah. Hazrat is one of those great scholars of Islam. Right now, he's as you say in English, like a hot cake. All over the world, Hazrat is in demand. We are very fortunate, very lucky to get him for just for few days to this country. We hope, inshallah, Allah will make his stay in this country a comfortable one for him and beneficial for us, for the students of Deen, for ulama-i kiram. I must mention to you, inshallah, Tuesday night, that is day after tomorrow, there will be a program in the same masjid after Maghrib for ulama-i kiram. Hazrat will address ulama-i kiram after Maghrib in this masjid on Tuesday night. Please just make yourself available, especially to ulama-i kiram. Hazrat was born in 1954 and he studied in Nadwatul Ulama, got his master's degree in hadith from Nadwatul Ulama. Later on he went away and he studied in Saudi Arabia in King Abdulaziz, King Ibn Saud University. He also got his master's degree in hadith. So he's a specialist in hadith, but he's a specialist in tafsir, he's a specialist in Islamic law, he's a specialist in Islamic politics, and he's a specialist in spirituality. He's a khalifa of Sayyid Nafis Hussain Shah Sahib Rahmatullah Alayh, who was a khalifa of Sheikh Abdul Qadir Raipuri Rahmatullah Alayh. So spiritually and politically, educationally, academically, in every way, Hazrat is right now, he's a marja, and he is the referenced for every alim and for every student today to whom they can return. Hazrat has been involved in so many activities of deen, established institutions. Like I was just meeting one young alim here. I asked him, who is he? I thought he is Hazrat's son maybe. He said, no, I am one of Hazrat's students. Hazrat has established an institution in Delhi, the institution of languages and a speciality for the ulama-e kiram. I don't know how many institutions Hazrat has established, how many organizations he is heading, and he's got a famous organization also, the Ma'hadu Shabab or something like that, Jamiyatu Shabab Al-Islami. For youth of Islam, you know, our youth people, our young people, they want to do something. They have a lot of energy in them, but they fall into the wrong hands. Alhamdulillah, Hazrat has already pinpointed that need, and he has established an organization for youth, where the youth will be guided Islamically, and these youth can be, inshallah, in their future, they can be a great asset for Islam. We always find youth are looking for direction and for guidance where we lack normally. Alhamdulillah, Hazrat has fulfilled that need. Hazrat right now is a lecturer of Hadith in Nadwatul Ulama, and he is actually a professor of Hadith, and he is the director of Faculty of Islamic Law in Darul Uloom Nadwatul Ulama. Just to study there is an honor, just to teach there is a bigger honor, and to be head of Islamic Studies and Islamic Law is a very, very great honor. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to listen to him and to benefit from him. We thank him and we welcome him amongst us, and inshallah, I know our ulama especially have been looking forward to listen to Hazrat, because today the very few ulama you will find who speak on the topic of politics of today. Muslims follow certain trends without knowing. People like him, they give us insight into what is happening, what is the background, who is pulling the strings from behind. Hazrat has total insight into political situation, plus the academics and spirituality. I am going to call upon Hazrat, our guest, to come forward and benefit us, inshallah. Hazrat se darkhas hai ki Hazrat tashreef laye aur hum sab samein ko, jisme ek badi tadad ulama-e kiram aur talaba ki bhi hai, inko apne mawaiz-e hasana se aur apne khayalat aur afkar-e aliya se mustafeed farmaye. Hazrat Maulana Salman Husseini An-Nadwi Muddazilluhu Al-Ali.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. علماء گرامی قدر، بزرگان ملت، طلباء عزیز، محترم حاضرین، دوستو، عزیزو اور ساتھیو، جوہانسبرگ میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے سالانہ اجلاس میں اور ختم بخاری شریف کے موقع پر دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد طلبہ کی فراغت کہ اس مناسبت سے مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. جامعات العلوم الاسلامیہ، یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے نام کا یہ وہ مفہوم ہے جو مفہوم ہر دارالعلوم الاسلامیہ اور ہر جامعہ اسلامیہ کا ہونا چاہیے. اسلام کا جو بھی ادارہ ہے اس کو جامع ہونا چاہیے، عالمی ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے، ہمگیر ہونا چاہیے. اسلام عالمی ہے، دائمی ہے، ہمگیر ہے. ظاہر ہے کہ اسلام سے نسبت جس ادارے کو ہوگی، جس تنظیم کو ہوگی، جس جماعت کو ہوگی، جس تعلیم گاہ کو ہوگی، یہ حیثیت خود بخود اس کو حاصل ہو جائے گی. اس کا شعور ہو یا نہ ہو، قائم کرنے والوں کے ذہن میں اس کا تصور واضح ہو یا نہ ہو، عملاً وہ اسلام کی عالمیت اور ہمگیری کے پیش نظر اپنا نظام چلا رہے ہوں یا نہ چلا رہے ہوں، جو کچھ بھی اس سلسلے میں کوتاہی ہوگی وہ نسبت کرنے والوں کی ہوگی. اسلام ہر کوتاہی سے بلند و بالا ہے. یہ اللہ تعالی کا آخری دین ہے، دائمی دین ہے، عالمی دین ہے. ظاہر ہے کہ اس دین کی تعلیم کا جو ادارہ ہوگا اس کو بہت ہی وسیع نظر ہونا ہے، اس کے دائرے کو بہت ہی زیادہ وسیع ہونا ہے، اس کی نگاہ بہت دور رس ہونا ہے، اس کے کاموں کا اور اس کے مقاصد اور طریقہ کار کا وہ حال ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کلمہ طیبہ کی مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وہ بہترین عمدہ شاندار درخت کلمہ طیبہ کی مثال ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، فلک بوس ہوں اور ہر جگہ پہنچ رہی ہوں، اور جو سدا بہار ہو، جو ہر موسم میں پھل دینے والا ہو، جس کا سایہ دائمی اور جس کے پھل دائمی ہو. کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت سے قرآن پاک میں دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ اسلام کا دروازہ ہے. کلمہ طیبہ اسلام کی تمہید ہے، اسلام کا مقدمہ ہے. لا الہ الا اللہ جس وقت ایک بندہ مومن کہتا ہے تو وہ تمام طرح کی تنگیوں سے باہر نکل آتا ہے، اور پھر فضائے بسیط میں وہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے اور اللہ کی کبریائی اور جلال کے منظر کو دیکھتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک محدود سا کلمہ نہیں ہے جو صرف زبان سے ادا کر دیا جائے اور دل کے نہاں خانے میں چھپا لیا جائے اور دماغ کے کسی حاشیے میں لکھ دیا جائے اور اس پر کلامی بحثیں ہو جائیں. یہ کلمہ ایک ایسا محدود دائرے کا کلمہ نہیں ہے، عالمی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے، دائمی ہے، ہمگیر ہے، عالمگیر ہے. اس کلمے کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات بابرکات سے ہے، وہ ذات کے جز الجلال والاکرام ہے جس کی کبریائی کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے. یہ کلمہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی تکمیل پھر محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کی طرف سے پیام لے کر تشریف لائے ہیں، ہدایت کے علم بردار ہیں، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائمی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، اپنے پیغام کے اعتبار سے اور اپنے مشن کے اعتبار سے وہ لازوال ہیں اور عالمگیر ہیں، ہمگیر ہیں. یہ وہ حیثیت ہے جس کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں پہلے ہی مرحلے میں رکھنا چاہیے اور یہیں سے بات کا آغاز ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے اس نظام کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے جسے اس کائنات میں جاری و ساری فرمایا ہے اور پھر جسے انسانوں کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس کو روئے زمین پر نافذ کریں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر اس کتاب کو اتارا ہے جس نے ہر چیز کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول دیا گیا ہے اور اس کو ہدایت نامہ بنایا گیا ہے، گائیڈ بک بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے خوشخبری دی گئی ہے تمام ایمان والوں کے لیے، یہ مجد جاں فضا ہے. اس کتاب کو یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے. کہیں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے الکتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. ظاہر ہے کہ نمبر ایک پر لوح محفوظ مراد ہے کہ اس لوح محفوظ میں کائنات کی ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ترک کر دیا گیا ہو اور جو اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو اور اللہ کے علم کی گرفت میں نہ ہو. اس کا علم ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے، ماضی اور حال اور مستقبل اس کے لیے یکساں برابر ہیں. تو اس کے علم کا یہ حال ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ فرما رکھا ہے. اس بنیاد پر لوح محفوظ میں تو سب کچھ درج ہے ہی، لیکن یہ کتاب آخری جس کو لوح محفوظ سے اس دنیا میں منتقل فرمایا گیا، پہلے آسمان دنیا پر اس کو منتقل کیا گیا اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جستہ جستہ اس کو منتقل فرمایا گیا اور اس میں سے اقتباسات لیے جاتے رہے اس دور کے حالات کے پیش نظر، اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح مرتب کر دیا گیا جس طرح اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں اس کی ترتیب تھی. سورة الفاتحہ سے اس کا آغاز ہے اور سورة الناس پر اس کا اختتام ہے. 114 سورتیں اس قرآن پاک میں درج فرمائی گئی ہیں اور یہی 114 سورتیں ہیں جن میں سے کسی سورے کا یا چند آیات کا انتخاب فرمایا جاتا تھا اور حسب ضرورت روئے زمین پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین اس کو لے کر تشریف لاتے تھے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. روح امین یعنی جبرائیل اس کو لے کر آئے، آپ کے قلب اطہر پر اس کا نزول فرما دیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، چوکنا کر دیں، خطروں کے بارے میں بتا دیں، لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس کتاب کو نازل فرمایا گیا ہے اور اس کتاب کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ ٹھیک راستہ، صحیح راستہ، پختہ راستہ، مضبوط راستہ اور سیدھا راستہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو نازل فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. الف لام میم یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, اور یہ رہنما کتاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا تحفظ چاہتے ہیں, بچاؤ چاہتے ہیں بد انجامی سے, عذاب الہی سے, تباہی سے, ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں. متقین یہاں ان لوگوں کو کہا گیا ہے, ان لوگوں کو متقی نہیں کہا گیا ہے جو صوفیاں ہیں, اولیاء ہیں, بزرگ ہیں, دین پر عامل ہیں اور دین کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں, اور جن کے قلوب مزکا ہیں, مجلا ہیں, مصفا ہیں, ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. ضرورت ان کے لیے ہے کہ جو خطروں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے بچاؤ کی فکر میں ہیں, جن کا ضمیر زندہ ہے, جن کا شعور بیدار ہے, اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہلاکت کی خندق میں نہ گریں, وہ ہیں جو متقی ہیں. متقی اس کو کہتے ہیں جو اپنے بچاؤ کی فکر کر رہا ہو. تو ہدل للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن گائیڈ بک ہے, رہنما کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو باضمیر ہیں, باشعور ہیں اور اپنے بچاؤ کی فکر میں لگے ہیں اور اپنا تحفظ چاہتے ہیں. تو جو بھی یہ چاہتا ہے قرآن پاک میں اس کے لیے مکمل طور پر انتظام کیا گیا ہے. قرآن میں بتا دیا گیا ہے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, قدم کدھر بڑھانا ہے اور کدھر پیچھے ہٹنا ہے, کون سی چیزیں ہمارے لیے مضرت رساں ہیں اور کون سی چیزیں نفع بخش ہیں. اور ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ مسئلہ عقائد کا ہو یا عبادات کا ہو یا معاشرت کا ہو یا تمدن کا ہو یا تعلیم و تربیت کا ہو یا سیاست کا ہو یا معاشیات کا ہو یا نظم و انتظام کا ہو یا حکمرانی کا ہو یا بین الاقوامی اور ملکی تعلقات کا ہو, کوئی سبھی شعبہ حیات ہو, زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر مسئلے میں قرآن پاک نے بنیادی رہنمائی عطا کر دی ہے اور تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی ہیں. ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ پر اتارا ہے, آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بات کھول کھول کر پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں, تاکہ لوگ پھر غور کریں, تدبر کریں, اپنی عقل سے کام لیں اور نتائج اخذ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا فرما دی گئی, اور اس طرح ذمہ داریوں کی تقسیم کے ساتھ یہ کلام الہی وقتاً فوقتاً معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے اترتا رہا. اس کی ایک نزولی ترتیب ہے اور اس کی ایک دائمی اور لازوال ترتیب ہے. اس کی لازوال ترتیب اور دائمی ترتیب لوح محفوظ میں درج تھی, اور وہی ترتیب تھی جس کے مطابق آسمان دنیا پر اس کو اتارا گیا اور جبرائیل امین کو سونپ دیا گیا. اور اس کے بعد جب 23 سال کے عرصے میں معاشرے کی اور عالمی ضروریات کی تکمیل کر دی گئی اور ضرورت کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیات کی رہنمائی عطا کر دی گئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک کا دور اس ترتیب کے مطابق کیا جو ترتیب ابدی اور دائمی اور لازوال ہے اور جو لوح محفوظ میں درج ہے, اور جس کے مطابق اس قرآن پاک کو تا قیامت رہنا تھا, اور جس کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن پاک کی تدوین کا عمل فرمایا, اور جس کے مطابق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کے متعدد نسخے تیار کروا کے عالم اسلام کے اس وقت مرکزی علاقوں میں بھیج دیے تاکہ ان سے پھر نسخے تیار کیے جائیں اور دنیا کے ہر خطے میں یہ نسخے منتقل کر دیے جائیں, اور پھر قرآن پاک اپنی دائمی ترتیب کے ساتھ لوگوں کے درمیان باقی رہے, اور جب جب ویسی ضرورت پڑے جیسے مکی دور میں پڑی تھی اور مدنی دور میں پڑی تھی, جب بھی کوئی مسئلہ اخلاقیات کا سامنے آ جائے, عبادات کا آ جائے, عقائد کا آ جائے, تمدن کا آ جائے, تو قرآن پاک سے اقتباس اسی طرح لے لیا جائے جیسے نزول کے وقت اقتباسات لیے جا رہے تھے اور قرآن پیش کیا جا رہا تھا. قرآن کا شان نزول واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کا پورا معاشرہ، مکی معاشرہ، مدنی معاشرہ، جزیرت العرب کا معاشرہ، یہاں تک کہ پورے عالم کا جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، جو حکومتوں کا نظام تھا، جو مجموعی صورتحال تھی، اس مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کو اتارا گیا تھا. کیونکہ مسئلہ قرآن پاک کے سامنے صرف ایک شہر کا نہیں تھا، صرف ایک قوم یا قبیلے کا نہیں تھا، پوری انسانیت کا مسئلہ قرآن کے سامنے تھا. یعنی اللہ کی طرف سے اس کا نزول اسی مقصد کے لیے ہو رہا تھا. اس لیے پوری دنیا کی جو صورتحال تھی اس کا نقشہ قرآن پاک نے میں کھینچ دیا گیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جاہلیت کی وہ کیا صورتحال ہے جس کے علاج کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے. تو فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمائیں گے کہ کرپشن غالب آ گیا ہے خشکی پر بھی اور تری پر بھی، اور یہ سب کچھ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے کرتوتوں کا کڑوا پھل اور اس کے کڑوے نتائج چکھا دے، تاکہ پھر وہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں. یہ چھٹی صدی اور ساتویں صدی عیسوی کی جاہلیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جب پرشین امپائر اور رومن امپائر اور اس وقت کا انڈیا اور اس وقت کا عراق اور اس وقت کا ایجپٹ اور اس وقت کا یمن اور اس وقت کی پوری دنیا کا جو نقشہ تھا، قرآن پاک نے مختصر ترین الفاظ میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے تصرفات، لوگوں کے عمل اور لوگوں کے جو ایکشنز ہیں ان کے نتیجے میں یہ کرپشن، یہ فساد، یہ انارکی، یہ بگاڑ پوری دنیا پر غالب آ چکا، اور خشکی میں بھی اور تری میں بھی. خشکی میں بھی جو لوگ سفر کر رہے تھے یا مقیم تھے ان کے درمیان بھی بگاڑ تھا، اور سمندر میں جو کشتیاں چل رہی تھیں اور باد بانی جہاز چل رہے تھے ان میں بھی بگاڑ تھا. شرابیں پی جا رہی تھی، عیاشیاں کی جا رہی تھی، بدمستیوں میں لوگ لگے ہوئے تھے. تو یہ اس دور کی جاہلیت کی صورتحال تھی، اس کا یہ نقشہ بیان کیا گیا اور پھر علاج شروع کیا گیا. آج کا جو دور ہے 21ویں صدی کی جاہلیت اب صرف خشکی پہ نہیں ہے اور صرف تری پہ نہیں ہے، اب فضا میں جاہلیت نے اپنی کمندیں ڈال دی ہیں. جہاز جاہلیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، راکٹس جاہلیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، سیٹلائٹس جاہلیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز جاہلیت کی نمائندگی کر رہی ہیں، ریڈیو اسٹیشنز اور ٹی وی چینلز جاہلیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو کچھ فضا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے تیر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے جس طرح پوری فضا کو آلودہ کر دیا ہے، ملوث کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے. سمندر بھی اتنا زیادہ ملوث نہیں ہے اور خشکی بھی اتنی ملوث نہیں ہے جتنی فضائیں اس وقت ملوث ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ جس وقت بھی فضا میں تیرنے والی چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ٹی وی کی اسکرین پر یا اپنے موبائل کی چھوٹی سی اسکرین پر یا آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا کی جو بھی شکلیں موجود ہیں، کمپیوٹر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کسی آلے تک، اس میں آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس فضا میں تیرنے والے فوٹوؤں کا اور اس میں تیرنے والی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جاہلیت اتنی ناپاک، اتنی گندی، اتنی خوفناک، اتنی غالب، اتنی خطرناک ہے کہ اس نے خشکی پر بھی اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور سمندروں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور فضاؤں پر بھی اپنی کمندیں ڈال دی ہیں. چاروں طرف جاہلیت ہی جاہلیت کا دور دورہ ہے. تو ایک وہ دور تھا چھٹی صدی اور ساتویں صدی عیسوی کا، جب جاہلیت کو قرآن بیان کر رہا تھا، اور اس جاہلیت کے علاج کے لیے جو طریقہ کار طے فرمایا گیا تھا اس کی ابتدا یوں فرمائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت کرم فرما ہے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر اور اس کی صفات کا استحضار کرتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا، عطا فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جن سے انسان واقف نہیں تھا. سورۃ العلق کی ابتدائی آیات میں عالمی بگاڑ کی اصلاح کا فرسٹ ایجنڈا دیا گیا ہے. یہ پہلا ایجنڈا ہے. کام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے سے اپنے گھر سے غار حرا تشریف لے جاتے تھے، 3-3 دن 5-5 دن رات اور دن اس میں گزارتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، روتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے اور بے چین تھے کہ راستہ کیسے طے کیا جائے، کہاں سے ابتدا کی جائے، کیسے اصلاح کا عمل ہو. قرآن پاک نے اس نقشے کو بھی پیش کر دیا ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. اور ایک تصویر پیش کر دی گئی، ایک تمہید کر دی گئی وحی الہی کے وقفے کے بعد، جس میں حضور تڑپتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے کہ اللہ تیرا پیغام کیوں رکا ہوا ہے، کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن، یہ گردش لیل و نہار ہے. ابھی ایک وقفہ دیا گیا ہے. ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وہ تم سے ناراض نہیں ہے. وللآخرہ خیر لک من الاولی، بعد کا جو دور آنے والا ہے وہ اس پہلے دور سے بہتر ہوگا. الم یجدک یتیما فآوا، کیا تم یتیم نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہارا انتظام فرمایا. ووجدک ضالا فہدا، اور تمہیں راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں تھا کہ کیسے کام کریں، اس ماحول کو کیسے بدلیں، اس چیلنج کو کیسے قبول کریں، حالات سے مورچہ کیسے لیں اور حالات کی کلائی کو کیسے موڑیں. تم حیران تھے، سرگشتہ تھے، پریشان تھے، فہدا، اللہ نے گائیڈ کر دیا، اس نے رہنمائی عطا فرما دی. سورۃ الضحیٰ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی ترجمانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 6 مہینے سے جا رہے تھے، بے چینی کے عالم میں جاتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے اور انتظار میں تھے کہ اللہ رہنمائی فرمائے. آپ کے ذہن میں نبوت کا کوئی نقشہ نہیں تھا، آپ رسالت کے منتظر نہیں تھے، آپ پر کتاب اتاری جانے والی ہے اس کی کوئی توقع آپ کے دل میں نہیں تھی. اللہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، تم تو بالکل ناواقف تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارا انتخاب کریں اور ہم نے اپنے کلام ازلی سے تمہیں سب سے پہلا ایجنڈا جو دیا ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا ایجنڈا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اسکولنگ اور ایجوکیشن کا جہاں تک تعلق ہے، تعلیم کا جو نظام ہے اس کا آغاز غار حرا سے فرمایا گیا ہے اور اس کا آغاز جس پس منظر میں، جس بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے، وہ پوری دنیا کا فساد، پوری دنیا کی انارکی، پوری دنیا کا کرپشن، جس میں حاکم بھی ملوث تھے اور محکوم بھی ملوث تھے اور جس میں لوگوں کی اخلاقیات تباہ ہو چکی تھی اور معاملات فساد کے شکار تھے، پورا نظام درہم برہم تھا، دنیا سسک رہی تھی اور انسانیت تڑپ رہی تھی اور جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کو تیار کھڑی تھی. ایسے موقع پر بات جو شروع کی گئی ہے وہ اس سے شروع کی گئی ہے کہ اب جو سسٹم آف ایجوکیشن دیا جائے گا اس کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا جائے گا. اب پوری دنیا کی تمام چیزوں کا مطالعہ اور ان پر ریسرچ اور ان کو پڑھنے کا عمل ان کے خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اب آپ زمین کے بارے میں پڑھیں یا آسمان کے بارے میں، انسان کے بارے میں پڑھیں یا جانداروں کے بارے میں، جمادات کے بارے میں پڑھیں یا سیال مادوں کے بارے میں، فضاؤں کے بارے میں پڑھیں یا ستاروں سیاروں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں پڑھیں یا معدنیات کے بارے میں پڑھیں، جو کچھ بھی اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے ان سب کا علم جو حاصل کیا جائے گا وہ ربانیت کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، خالق کائنات پر ایمان کی بنیاد پر، اس کی صفات کے استحضار کی بنیاد پر، علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ علم اس دنیا کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ لہذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ فیصلہ الہی ہوا کہ جو سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر تشریف لائے اور جن کو اس روئے زمین پر اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس روئے زمین کے نظام کو للہ ہی بنائیں گے اور اللہ کے نظام کے تابع فرمائیں گے، تو ان کو جو عہدہ و منصب دیا گیا وہ عہدہ و منصب کسی ملا کا، کسی صوفی کا، کسی زاہد کا، کسی درویش کا اور کسی گوشگیر کا اور عزلت نشین کا اور کسی متبتل اور منقطع انسان کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جو عہدہ دیا گیا تھا وہ عالمگیر عہدہ دیا گیا تھا، وہ عہدہ خلافت ارضی کا دیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک وائسرائے، اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔
انسان کی اصل حیثیت یہ ہے، اسے اللہ کی نمائندگی کرنا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا ترجمان ہے، وہ اللہ کی صفات کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت کی ایک علامت ہے، اسے اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے، اسے اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کرنا ہے، اسے اللہ کے علم کو یہاں پر رواج دینا ہے، اس کو اس دنیا کی تمام جامد اور تمام سیال اور تمام زیحیات اور تمام فوقی اور تحتی چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتمو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ نے رات و دن کو تمہارے تابع کیا ہے، اللہ نے سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، اللہ نے چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا، بن مانگے اللہ نے تمہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، تمہیں زمین دی گئی ہے، تمہیں پودے دیے گئے ہیں، تمہیں جاندار دیے گئے ہیں، تمہیں آکسیجن فراہم کی گئی ہے، تم کو تمام طرح کی گیسز دی گئی ہیں اور تم کو طبعیات کے تمام علوم عطا فرمائے گئے ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارا ہے، کافروں کا نہیں ہے، باغیوں کا نہیں ہے، ملحدوں کا نہیں ہے، لادینوں کا نہیں ہے، کمیونسٹوں کا نہیں ہے، کیپیٹلسٹوں کا نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا گیا تمہیں اے قرآن کے مخاطب لوگوں، اے امت مسلمہ کے افراد، اے انبیاء کی پیغام کے حاملین، قرآن تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے، لوہا تمہیں دیا گیا، پیتل تمہیں دیا گیا، سونا تمہیں دیا گیا، چاندی تمہیں دی گئی، بحر و بر پر قبضہ تمہیں دیا گیا ہے، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی نسبت سے اور اللہ کی مخلوقات کا استعمال کرو، ان کو صحیح رخ دو، صحیح ڈائریکشن پر ان کا استعمال کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا، ہم نے زمین میں لوہا رکھا، اس کے خزانے رکھے جس میں بڑی طاقت ہے اور طرح طرح کے نفع اور فائدے ہیں۔ کس کے لیے؟ مسلمز کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، نبیوں کے امتیوں کے لیے، آخری نبی کی امت کے لیے، یہ ساری چیزیں انہیں دی گئیں۔ اگر وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کے حوالے کر کے اپنی مسجدوں مدرسوں پر ماحول پر قانے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے اور اپنے منصب سے عہدہ برا ہونے والے اور معزول کیے جانے کے لائق بننے والے افراد بن جاتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ الصلات والسلام کو جس خلافت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے ضرورت تھی کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں کسی یونیورسٹی کی جتنی فیکلٹیز ممکن ہو سکتی ہیں جتنے کالجز ہو سکتے ہیں جتنے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں اور نفع بخش علوم کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے کہ تمام علوم اللہ نے آدم علیہ الصلات والسلام کی طبیعت میں ودیت فرما دیے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نالجز اور سائنسز عطا فرما دی تھی. الاسماء کے معنی صرف نام کے نہیں ہوتے جیسے زید عمر بکر درخت لکڑی لوہا آسمان. صرف ان ناموں کو عربی میں اسماء نہیں کہتے, اسم کہتے ہیں اس چیز کو جس سے پہچان ہو, جس سے دریافت ہو, جس سے تحقیق ہو, جو علامت ہو, جو کسی چیز کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہو, اسے اسم کہتے ہیں. اسی لیے تفسیر کبیر کے مصنف جلیل امام رازی رحمہ اللہ نے وعلم آدم الاسماء کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الاسماء سے مراد تمام علوم ہیں. وعلم آدم الاسماء كلها یعنی علم آدم العلوم كلها, تمام علوم جن کی ضرورت ایک حاکم کو پڑتی ہے جو عالمی حاکم ہو, جس کو پورے گلوب کی خلافت سونپی گئی ہو. ظاہر ہے کہ زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں اور زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں جس کے لیے مسخر کیے گئے اور جس کے حوالے کیے گئے اور جس کو اس کا امین اور ٹرسٹی بنایا گیا اور بطور امانت کے اس کو نصیب فرمایا گیا, اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی تخلیقات کو اللہ کے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا اور ہر چیز اللہ کی مسلم بن جائے گی. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس آسمان میں, زمین میں, فضاؤں میں اور تمام آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے, جو بھی مخلوق ہیں, سب کے سب مسلم ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے آسمان مسلم ہے, زمین مسلم ہے, سمندر مسلم ہے, فضا مسلم ہے, ستارے سیارے مسلم ہیں, پوری کائنات مسلم ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, صرف ہم ہی مسلم نہیں ہیں. اور جب سب مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم بنایا شعور کے ساتھ, اختیار کے ساتھ, تاکہ ہم اللہ کے اس اسلام کو اس پوری کائنات پر نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائیں اور خلافت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے نظام کو زمین پر اور فضاؤں پر اور تحت سرا اس طرح نافذ کرتے چلے جائیں کہ ہر چپے چپے سے, بوٹے بوٹے سے, ذرے ذرے سے لا الہ الا اللہ کی صدا آنے لگے کہ صرف ایک اللہ ہے, ایک معبود ہے, وہی الہ برحق ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, وہی خالق کائنات ہے, ہر ذرہ اسی نے بنایا, پانی کا ہر قطرہ اسی نے بنایا, ہوا کی ہر لہر اس نے بنائی, ہر ستارہ اور سیارہ اس نے بنایا, اس نے بنایا فضائے بسیط اس کی تیار کردہ ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اس کائنات پر تدبر کرے اور اس کا پھر استعمال کرے اور صحیح رخ پر اس کو لے کر چلے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی علوم ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ ان پر گرفت حاصل کر لینا ہے, ان پر کمندے ڈال دینا ہے, ان کو اپنی مٹھی میں لے لینا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ابدیت کے رخ پہ ڈالنا ہے. یہ وہ تھی ذمہ داری جو اللہ تعالی نے اس انسان کو جو سب سے پہلا انسان تھا عطا فرمائی تھی, اور یہی وہ ذمہ داری تھی جو انبیاء کرام کے ذریعے سے منتقل ہوتی چلی گئی ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ کبھی کسی دور میں اللہ تعالی نے اس کی تجلی کو بہت نمایاں فرمایا اور انبیاء میں سے کسی کو ایسی طاقتور حکومت سونپی کہ خداوند قدوس کو پھر یوں کہنا پڑا مخاطب کرتے ہوئے, یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, اے داوود ہم نے تم کو روئے زمین پر خلافت سونپی ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلے کرو. اور پھر داوود کے بیٹے سلیمان کو تو ایسی سلطنت عطا فرمائی
نبوات، رسالات، ولایات، زہد، اتقاء، کون سا مقام تھا جو نبوت کے ساتھ نہیں عطا فرمایا گیا؟ لیکن رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت بھی عطا فرما دے کہ جو میرے بعد پھر کسی کے شایہ نشان نہ ہو، پھر کسی کے لیے اس کا فیصلہ نہ ہو. اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، جنوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ ان کے تابع، شیاطین ان کے تابع، سمندر ان کے تابع، غُدُبُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کے جہاز سمندری سفر کرتے تھے تو ایک مہینے کی مسافت صرف دن بھر میں پوری کر لیتے اور ایک مہینے کی مسافت صرف شام کو پوری کر لیتے. اللہ کی طرف سے ایک ایسی سلطنت ان کو عطا کی گئی، اس لیے کہ سلطنت نبوت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. نبوت نیری نبوت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا ہی اسی لیے فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا بندوں کی طرف سے اظہار ہو. کیا خدا صرف مسجود ہے؟ کیا خدا صرف اس لیے ہے کہ آپ سجدہ اس کو کریں؟ کیا خدا صرف اس لیے ہے کہ اس کے گھر کا کعبہ مقدسہ کا طواف کر لیں؟ کیا خدا صرف اس لیے ہے کہ اس کا نام جپ لیں؟ کیا خدا صرف اس لیے ہے کہ اس کا نام لے کر جانور ذبح کر لیں اور گوشت کھا لیں؟ کیا خدا صرف اس لیے ہے کہ اس کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں؟ کیا خدا صرف اس لیے؟ اگر خدا صرف معبود ہوتا اور صرف مسجود ہوتا تو ظاہر ہے کہ علم کلام میں صرف یہ بحث چھڑتی کہ خدا کے سامنے سر جھکا دیا جائے اور بندگی کے مظاہر پیش کر دیے جائیں. لیکن خدا حاکم بھی ہے، عامر بھی ہے، ناہی بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے. جیسے آپ نے اس کو معبود مانا، کیا آپ نے اس کو حاکم نہیں مانا؟ اگر آپ نے اسے حاکم مانا تو جیسے معبود میں شرکت نہیں ہو سکتی اور مسجود میں شرکت نہیں ہو سکتی، قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، زندہ اور مردہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، پیر فقیر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حکومت کسی کی نہیں ہو سکتی، حکمرانی کسی کو زیب نہیں دے سکتی. جو حکمران ہوں گے وہ صرف مجازی ہوں گے، خادم ہوں گے، اور انسانوں کے بیچ میں سے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کا انتخاب ہوگا. اصل جو حکومت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی کہ وہی ہے جس کی حکمرانی ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا جاہلیت کی حکمرانی چاہتے ہیں لوگ؟ کیا جاہلیت کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حکمرانی صرف اللہ کی ہے، حکم اس کا یہی ہے کہ اسی کے ماتحتی قبول کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کا حکم چلے، اسی کی شریعت چلے، اسی کا قانون چلے، اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہونے پائے. امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، یہی صحیح دین ہے، صحیح دین یہی ہے. اگر حکومت کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، معاشیات کو الگ کر دیا، بینک دوسروں کے حوالے، کمپنیاں دوسروں کے حوالے، میڈیا دوسروں کے حوالے، یونیورسٹیز دوسروں کے حوالے، تو آپ بھکتی تحریک کے ذمہ دار ہیں، گاندھیائی پارٹی کے ممبر ہیں، آپ یوگ کے پڑھنے والے یا اس کو اختیار کرنے والے ہیں، آپ سنیاس لینے والے ہیں، آپ دیگر ملتوں میں مٹ جانے والے انسان ہیں، اور اسلام کی جو نسبت آپ کو عطا ہوئی یہ محض ایک دھوکا ہے، ایک جھوٹ ہے اور فریب ہے. اللہ کی تمام صفات کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی صرف چند صفات کو مان لینا اور انہی کو عقیدے کی بحثوں میں پڑھانا
اور انہی کے چرچے اور تذکرے کرنا. جب عقیدے کا مسئلہ چھڑے تو ماورائے طبیعیات کا اور غیبیات کا اور جنت کا اور دوزخ کا اور فرشتوں کا اور آخرت کا یہ سارے مسئلے چھڑے, اور اللہ کی جو صفت ہے کہ وہی حاکم ہے, وہی شارع ہے, وہی عامر ہے, وہی ناہی ہے, یہ موضوع بحث علم کلام کا نہ ہو, یہ موضوع بحث عقیدے کا نہ ہو, تو مجھے بتائیے کہ یہ عقیدے کے ساتھ قطر بیوت کا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. آپ نے اپنے عقیدے کے ایک بڑے حصے کو مٹا کے رکھ دیا ہے, وہ اب نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ اس کو ایکشن میں لایا جاتا ہے, نہ اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے, نہ غور کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ صرف بخاری کی کتاب العمارہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کتاب الہدایہ کی صرف سیاست شرعی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, علم کلام کا ہے. اللہ کے ساتھ بندوں کا جو ربط ہے اور بندوں کا جو اللہ سے ربط ہے وہ اس طرح کا ربط ہے کہ بندے اس کے محکوم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں اور مملوک بھی ہیں اور مأمور بھی ہیں اور اس کے ساجد بھی ہیں. ہر یہ تمام تعلقات اللہ کے ساتھ بندوں کے ہیں. اسی لیے جب فرمایا گیا اس فرسٹ ایجنڈے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق, اسم صفت کو کہتے ہیں اللہ کے نام کو, تو اللہ کی صفات کے ساتھ, صفات کے استحضار کے ساتھ, صفات پر یقین کے ساتھ, صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ذات باری تعالی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر, نگاہیں اللہ کو پا نہیں سکتی ہیں, کوئی اللہ کی گناہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ کی صفات کے جلوے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں, قہر کے بھی اور مہر کے بھی, رحم کے بھی اور عذاب کے بھی, سلبی بھی اور مثبت بھی, ہر طرح کے مظہر ہیں اور مناظر ہیں اور تجلیات ہیں جو اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں, ان سب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے سب سے پہلی آیات میں. یہاں سے مدرسہ شروع ہوگا, مدرسے کی ابتدا ہوگی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے, اور جب ابتدا یہاں سے ہوگی تو اس مدرسے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات اور عمل کی روشنی میں قائم ہونا ہے. یہ آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئیں تو آپ نے حضرت ارقم کے گھر میں سیکریسی کے ساتھ پہلا مدرسہ قائم فرما دیا. سب سے پہلا مدرسہ حضرت ارقم کے گھر میں قائم ہوا, دار ارقم کے نام سے, جو سیرت کی کتابوں میں معروف ہے. یہ وہ پہلا مدرسہ تھا. اس مدرسے میں لوگ قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے تیار کیے جا رہے تھے, قرآن کا انہیں حامل بنایا جا رہا تھا, قرآن کا داعی بنایا جا رہا تھا, قرآن کا فکر دیا جا رہا تھا, قرآن پھیلانے کی بات کہی جا رہی تھی, لیکن خفیہ طور پر سیکریسی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ, سریت کے ساتھ, اس لیے کہ ابھی کھل کر ماحول میں بات نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے حکم یہ فرما دیا گیا تھا. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر میں قائم شدہ مدرسے کے ذریعے سے افراد کی تربیت فرمائی اور ایک جماعت تیار کی, اور جب وہ جماعت جو چھوٹی سی تھی, 1.5 لاکھ 2 لاکھ انسانوں کے بیچ میں 10-15-20-30 انسانوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے, لیکن اس مدرسے میں ایک چھوٹی سی اقلیت کا ایک کیڈر تیار کیا گیا دعوت کے لیے اور قرآن پیش کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہدایت تھی کہ صرف قرآن پیش کیا جائے, صرف قرآن, حدیثیں نہیں پیش کی جائیں گی, حضور کی باتیں نہیں پیش کی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں یہ آرڈر دے رکھا تھا کہ صرف قرآن پھیلایا جائے گا, ہر مشرک کو سنایا جائے گا, ملحد کو سنایا جائے گا, کافر کو سنایا جائے گا, ہر انسان تک اس کلام کو, ہر مرد تک, ہر عورت تک, ہر جوان تک اس کو پہنچایا جائے گا, اس کو ایک موومنٹ بنایا جائے گا, ایک تحریک بنا دیا جائے گا, ایک انقلابی عمل ہوگا جس کی لہریں پھیلتی جائیں گی, لیکن 3 سال خفیہ طور پر یہ عمل ہوگا جس میں افراد تیار کیے جائیں گے. 3 سال کے بعد آرڈر آیا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. اب بات کو کھل کر کہیے, جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اب بیان کرنا شروع کر دیجئے, اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے, اور جو مذاق اڑانے والے ان سے ہم نمٹیں گے ہم، آپ فکر مت کیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو بات آپ سے کہی جا رہی بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا پیام پہنچانے کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، یہ وعدہ فرما دیا گیا اور حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تحریک کو، اور یہ مدرسے سے اٹھی، خوب ذہن میں رکھیے گا، جامعات العلوم الاسلامیہ ہو یا دار العلوم زکریہ ہو یا جو چاہیے نام رکھ لیجئے، یاد رکھیے کہ جو پہلا مدرسہ تھا مکہ مکرمہ میں وہ دار ارقم تھا، اور اس پہلے مدرسے میں 3 سال کی تعلیم کے بعد وہ کیڈر تیار کر لیا گیا کہ جس کے بعد اب علل ملا اور علل اعلان تحریک شروع کر دی جائے۔ ابھی صرف چند افراد تیار ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر طرف مندر ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، ظلم اور استحصال کا ماحول ہے، اور بالکل جاہلیت کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں حکم آ رہا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب کھل کر کہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بات کرنے کے لیے کس جگہ کا انتخاب فرمایا؟ مسجد کے حال کا، کسی کمرے کا؟ آپ کے اس جوہانسبرگ میں سب سے بڑا چوراہا کون سا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں انسان اس کی بات سن سکیں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ بس سوچئے کہ مکہ مکرمہ کی بستی میں صفا کی پہاڑی جو کعبہ مقدسہ کے سے چند قدم پر تھی، اور آج وہ مسعا کے اندر داخل کر لی گئی ہے، اور وہ پہاڑی یا پہاڑی نہیں رہ گئی ہے۔ اس پہاڑی پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے، اور جو وقت کا میڈیا تھا، وقت کا جو میڈیا تھا جو چلا آ رہا تھا، جس کے ذریعے سے بات کہی جاتی تھی، شور مچایا جاتا تھا، اگر ماس میڈیا کو استعمال کرنا ہے کہ ہر فرد تک بات پہنچے، کوئی مرد کوئی عورت ایسی نہ بچے جس تک بات نہ پہنچ سکے، تو کیا طریقہ کار تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، لیکن دور جاہلیت کا جو سب سے طاقتور میڈیا ہو سکتا تھا، جو آگ لگا دیتا تھا، وہ تھا یا صباحا۔ یہ نعرہ پہاڑی کی چوٹی پر لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ تیار ہے۔ سائرن بجنے لگے، بگل بج گیا، ایک ہال تاری ہو گیا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر بھاگ بھاگ کے صفا کی پہاڑی کے نیچے اکٹھا ہو گئے، مرد اکٹھا ہو گئے، عورتیں اکٹھا ہو گئی، بوڑھے آ گئے، جوان آ گئے، بچے ٹوٹ پڑے، مکانوں کی چھتوں پر لوگ چڑھ گئے، کیا ہو گیا؟ یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ اس آخری نبی نے جو غار حرا میں بیٹھا رہتا تھا، وہ نبی جو دار ارقم کے مدرسے میں سبق پڑھا رہا تھا، وہی آج نکلا ہے 3 سال کے بعد ایک چھوٹی سی اقلیت کے بیچ میں سے، جس کی اکثریت بڑی خونی اور قاتل ہے، اس اکثریت کے سامنے للکار لگانے کے لیے وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گیا، اور اس نے وہ نعرہ مارا ہے جو جنگ کے موقع پر لگایا جاتا ہے، اور لوگ کود پڑے ہیں، بھیڑ آ کر اکٹھا ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اب وہ مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا کہ مانیں گے، آپ 100% سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں۔ جب آپ نے ان سے یہ بیان لے لیا اور اپنی سچائی کو آپ نے مبرہن کروا دیا، تو آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، آج تم کو ایک خطرناک عذاب اور سخت ترین عذاب کی خبر دینے آیا ہوں، میں آج تم سے یہ صاف کہنے آیا ہوں کہ تمہارا یہ دیو مالا تمہارے دیویوں دیوتاؤں کی یہ زندگی، تمہارے یہ مندر، تمہاری یہ مورتیاں، تمہارے یہ سنم، تمہارے سنم خانے، تمہارے پروہت، تمہارے پنڈت، تمہارے سوامی، تمہارے پجاری، تمہارے بشپ، تمہارے فادرز، تمہارے پیٹریارک، تمہارے پوپ، تم نے جو بھی لوگ تیار کر رکھے ہیں، یہ سب سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے. ایک اللہ ہے، وہی مالک، وہی خالق، وہی حاکم. یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، کہو اس بات کو، مانو، تسلیم کرو، اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ معبود ہے، نہ مالک ہے، نہ خالق ہے، تب تمہیں کامیابی ملے گی. یہ تھا وہ اعلان. ظاہر ہے کہ یہ اعلان جو اب تک خفیہ تھا اور لوگ کان پھوسی کرتے تھے، کسی کو معلوم کچھ ہوتا تھا، لیکن برملا بھیڑ کے سامنے پورے شہر کو کھڑا کر کے یہ بیان، ظاہر ہے کہ آگ لگانے کا مرادف تھا، جنگل کی جیسے آگ لگ جائے. اور ابھی تو جو کچھ آگ لگنی تھی سو لگنی تھی، اسی مجمع میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے قریب ترین رشتہ دار ابو لہب، جس کے دو بیٹوں سے حضور نے اپنی دو بیٹیاں بیاہی تھیں، اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں دو بیٹیاں تھیں، اتنا قرب تھا، اتنا جس کے ساتھ قرب تھا، اس نے سب سے زیادہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر کہا، تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، ہلاک ہو جاؤ تم، تم نے اس لیے اکٹھا کیا. یہ ریاکشن تھا، اور اس ریاکشن سے نبی میں کوئی ریاکشن نہیں پیدا ہوا. آپ تو ایکشن کے لیے آئے تھے، ریاکشن کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے تو اپنی بات کھل کر کہہ دی کہ ایک اللہ کا نظام چلے گا، وہی ہے اس کائنات کا مالک، اور یہ سب کچھ فریب ہے اور ٹھوس ٹکوس لے. مخالفت شروع ہو گئی، اور پھر مخالفت کے جو مناظر تھے وہ آپ نے دیکھے. بلال کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، سمیہ کو خنجر مارا جا رہا ہے، اور عمار کو اور یاسر کو ستایا جا رہا ہے، صہیب کو اور زید کو اور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق پر لوگ تل پڑے ہیں اور اتنا مارا ہے کہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. ماحول یہ ہے، اور یہ سارا ماحول اس اعلان سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسی لیے اٹھایا تھا. اس لیے آپ لوگوں سے کہتے تھے، کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم. یہ کلمہ ہے جسے مان لو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پپتیاں کستے تھے کہ چھوٹی سی اقلیت ہے، ان کے لوگوں کو سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری دعوت ہے، اسے قبول کر لو گے تو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. شاعر ہیں، خیالات کی دنیا میں ہیں، لن ترانیاں اڑاتے ہیں اور طاقت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ لیکن وہ اللہ کا آخری نبی، کیونکہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب دیا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور علم آدم الاسماء کلہا، یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جو منصب دیا گیا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، آخری نبی کو ان سب سے بڑا منصب ملنے والا تھا. وہ اگر علاقائی حاکم تھے، فلسطین کی حکومت سلیمان کو ملی تھی اور ان سے پہلے داوود کو ملی تھی، اور خالی کرہ ارضی کی خلافت آدم کو ملی تھی، تو آخری نبی کو پوری دنیا کا نظام عطا کیا جا رہا تھا. اعلان برحق تھا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ سارے ادیان و مذاہب پر انہیں غالب کر دے. کسی کو کھلتا ہے تو کھلے، کوئی مشرک اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو کرے، لیکن یہ تو فیصلہ الہی ہے. کائنات اس کی ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، دوسرے مالک آ کہاں سے گئے؟ تو جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر اسی کا ہونا ہے اور اسی کی جدوجہد ہونی ہے. اس کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا تھا. پہلے بہت ہی چھپا ہوا محفوظ مدرسہ, پھر وہ اوپن یونیورسٹی بنا دیا گیا. پہلے وہ ارقم کے گھر میں تھا, پھر صفا کی پہاڑی پر سے اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ تعلیم سب کے لیے ہوگی, ایجوکیشن فار آل. تو گویا کہ ایک نعرہ لگا دیا گیا کہ یہ تعلیم صرف محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے, چند ملا بنانے کے لیے نہیں ہے, چند آخرت کے افراد بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے پوری دنیا کے چیلنج کو قبول کر کے اس کا چارج لینے کے لیے ہے. اس لیے یہ تحریک برپا کی گئی ہے, اس لیے یہ تحریک ٹھہرنے والی نہیں ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, کوئی پڑاؤ کی جگہ نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے. اس یہ پھیلتے پھیلتے جب مراکش اور اسپین تک پہنچے گی تو نبی کا ایک غلام کھڑے ہو کر بحر اٹلانٹک کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ, اگر ہم جانتے کہ اس کے بعد بھی کوئی خشکی کی جگہ ہے تو کشتیاں ڈال دیتے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے امریکہ ہے. اگر طارق بن زیاد کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کے سمندر کے بعد پھر امریکہ ہے تو امریکہ طارق بن زیاد کے ہاتھوں یا موسیٰ ابن نصیر کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہوتا, لیکن اس وقت تک یہ علم نہیں تھا, دریافت نہیں ہوئی تھی, اور اپنی جان کو بلا وجہ جوکھوں میں ڈالنا بھی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ کو مخاطب کر کے اور اللہ کو گواہ بناتے ہوئے انہوں نے جبرالٹر پر یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ, اگر یہ معلوم ہوتا کہ آگے بھی کوئی ملک ہے تو ہم ٹھہرنے والے نہیں تھے, وہاں بھی پہنچتے. پوری انسانیت کے لیے نبی کو برپا کیا گیا تھا, امت کو برپا کیا گیا تھا, تعلیمی سسٹم دیا گیا تھا, اور یہ تعلیمی سسٹم جو دیا گیا تھا وہ پوری کائنات کے لیے دیا گیا تھا, اور تمام مخلوقات پر ریسرچ کرنے کے لیے اور پھر ان کے استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا. اس لیے اقرا بسم ربک الذی خلق میں اقرا کا مفعول نہیں ہے. جو طلبا ہیں اور علماء ہیں ان سے میں یہ چاہوں گا کہ توجہ مبذول فرمائیں, اقرا کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا. کیا پڑھیں یہ بیان نہیں, جلالین پڑھیں, بیضاوی پڑھیں, مشکات پڑھیں, بخاری پڑھیں, کیا پڑھیں, حدیث پڑھیں, قرآن پڑھیں. فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا, جو خالق ہے اس کی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھو. تو جب اس کی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو اس کی تمام مخلوقات کو پڑھنے کا حکم ہے, اس کی تمام مخلوقات کو پڑھنے کا حکم ہے. اور یہاں الذی خلق میں یہی اشارہ ہے کہ الخلق سے مخلوقات مفعول ہیں, تو مفعول انڈرسٹوڈ رکھا گیا ہے, لیکن جو انڈرسٹوڈ رکھا گیا ہے اس کی حقیقت کو الذی خلق سے کھول دیا گیا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے, قرآن اس کی دلیل سے بھرا پڑا ہوا ہے. بات بہت لمبی بھی مجھے نہیں کرنی ہے, سمیٹنا بھی ہے, لیکن میں آپ کو ذرا لے کے چلوں ساتھ کہ قرآن پاک پر نظر ڈالیے تو دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو حاصل کرنے اور گرفت میں لینے کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو نہ دیا ہو. اور میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, پھر وہی لفظ خلق کا استعمال ہو رہا ہے, آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی گردش میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, دانش مندوں کے لیے. اور دانش مند وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں, کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی, اور جو تدبر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تھیسس تیار کرتے ہیں دنیا کے بارے میں, فضاؤں کے بارے میں, آسمانوں کے بارے میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ذاکر و شاغل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مدبر، عاقل، علوم کے ماہر، اسپیشلائزیشن پر قدرت رکھنے والے، اور آسمانوں، فضاؤں، ستاروں، سیاروں اور کہکشانوں، اور اس کے بعد نیچے کی فضا اور گیسز اور دنیا اور پودوں اور جانداروں اور مادوں اور طبعیات، فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور جیولوجی اور ایسٹرانومی اور زولوجی اور جتنے بھی ممکنہ علوم ہیں، ان سب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں وہ ان تمام علوم پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ یہاں پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، ربنا ما خلقت هذا باطلا، آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، فقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے کہ ہم ہر چیز کا استعمال آپ کی بندگی کے لیے کریں. اور اس سے زیادہ واضح آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. قرآن میں العلماء کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو درس نظامی پڑھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، دورہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، مدرسے کے فارغین کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا، غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا اور بلندی سے بارش نازل فرمائی اور پھر اس سے طرح طرح کے پودے اور درخت پیدا کیے، طرح طرح کے پھل تم کو عطا کیے مختلف مزے کے، اور اس نے پہاڑوں کو تیار کیا، رنگ برنگ کے پہاڑ، ان میں طرح طرح کی کانوں کو رکھا، کوئی سرخ پہاڑ ہے، کوئی مٹیالا ہے، کوئی سیاہ ہے، الگ الگ رنگتوں کے پہاڑ اس پوری دنیا میں پھیلا دیے، جن کو اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے مثل کھوٹی کے بنا دیا گیا ہے. اور اسی طرح تم نے انسانوں پر غور نہیں کیا، تم نے جانداروں پر غور نہیں کیا، پرندوں، چرندوں، درند، یہ ساری چیزیں اور جمادات، ان پر غور و خوض نہیں کیا. فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اس پوری تمہید کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کی حقیقت کو، انہی کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہاں جو بات کہی گئی ہے، بارش کا علم، فضا کا علم، بادلوں کا علم، زمین پر پانی کے برسنے کے فوائد کا علم، پودوں کا علم، درختوں کا علم، جغرافی کا علم، انسانیات کا علم، جانداروں کے بارے میں علم، اور پھر ٹھوس مادی چیزوں کے بارے میں علم، اور معدنیات کا علم، وہ علوم جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے لیے ہیں، جو وہاں پڑھائے جا رہے ہیں، جن کے ڈپارٹمنٹ وہاں ہیں، قرآن ان کو بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں. اور العلماء کا جو لفظ ہے وہ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس آیت کے ٹکڑے کو توڑ کر چسپاں کر دیا جائے اپنے درس نظامی، یا اپنے کسی بھی درس ندوہ، یا درس مظاہر، یا دنیا کے کسی بھی مدرسے کے درس پر، اس کے نصاب پر اس کو چسپاں کر دیا جائے، تو یہ آیت میں تحریف ہے، آیت کے مضمون میں تحریف ہو رہی ہے. اس آیت میں کائناتی علوم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اور کائنات اللہ کی ہے، اس کی تخلیق ہے، اور اللہ کی تخلیق سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جس کو اللہ نے طے فرمایا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر ہر نشانی سے اللہ کی دریافت کریں، اور ہم اللہ کی تجلیوں کو اپنے دل میں سمیٹ لیں، اور ہم اللہ کے تک پہنچنے کے لیے اس کی صفات کے مناظر اور مشاہد دیکھتے چلے جائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرت کا، کبریائی کا، اور جلال کا، اور وسعت علم کا اندازہ لگائیں. ظاہر ہے کہ جب ایک سائنٹسٹ ایک انسان پر غور کرے گا، اس کے سیلز پر، اس کی جین پر، اس کے برین پر، اور اس کے جسم کے ایک ایک عضو پر، خون کے سرکولیشن پر، اعصابی نظام پر، جب ایک انسان غور کرے گا تو تھک سے رہ جائے گا اللہ کی قدرت کے سامنے، قبل اس کے کہ اس کا سر جھکے، اس کا دل جھک جائے گا، عقل جھک جائے گی، روح جھک جائے گی، اس کا پورا وجود اللہ تعالی کی عظمت سے ایسا بھر جائے گا کہ وہ خدا کا کلمہ نہ صرف زبان سے پڑھے گا، اس کے روئے سے، ایک بال کے ریشے سے اس کا اللہ کی عظمت کا بول نکلے گا. یہ نتیجہ ہوگا جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی بنیاد پر کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، اسکول ہوگا، مدرسہ ہوگا، جو رسول نے قائم کیا دار ارقم میں، پھر اس کو اوپن اسکول بنا دیا، پھر مدینہ منورہ میں باقاعدہ وہ یونیورسٹی قائم کر دی، جس سے فارغ ہونے والے افراد میں فوجی بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے اور پولیس بھی تھے اور جج بھی تھے اور وکیل بھی تھے اور بزنس مین بھی تھے اور زبردست کامرشیل اور اکنمی پالیسیوں کو سمجھنے والے اور برتنے والے بھی تھے اور پولیٹیشینز بھی تھے اور گورنر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے اور مینیجر بھی تھے، اور جس کے ذریعے سے پورے تمدن کو برپا کرنے کے لیے اور ایک ریاست کے مکمل انتظامات کے لیے، اور وہ ریاست صرف مدینہ منورہ کی نہیں تھی، ذہن میں نقشہ یہ تھا کہ عراق اور سیریا کے جنوبی بارڈر سے لے کر یمن تک، اور بحرین اور دمام سے لے کر جدہ تک، پہلے اس خطے زمین کو اس نظام کے ماتحت لایا جائے گا جس میں کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہوگی، کوئی ڈوئلٹی نہیں ہوگی، ایک وحدانی نظام ہوگا، توحید پر قائم ہوگا، اس نظام کو نافذ کر کے پوری تہذیب کو، سیولیزیشن کو اور تمدن کو برپا کیا جائے گا. پھر یہی وہ نظام ہے جو پرشین امپائر میں ایک الٹرنیٹیو فراہم کر دے گا ہر پہلو سے، اور یہی رومن امپائر کو فتح کرتا چلا جائے گا، اور دنیا میں کہیں کوئی گیپ نہیں ہوگا، کوئی ویکم قائم نہیں ہوگا کہ قانون کا کوئی ویکم یا گیپ قائم ہو جائے، یا پالیٹکس میں ہو جائے، یا گورننس میں ہو جائے، یا کمرس میں ہو جائے، یا اکانومی میں ہو جائے، معاشی پالیسیوں میں، سیاسی پالیسیوں میں، سماجی پالیسیوں میں، تمدنی پالیسیوں میں، تعلیمی نظام میں، کہیں پر ہمیں نہ یہودیوں کی ضرورت، نہ عیسائیوں کی، نہ پارسیوں کی، نہ برہمنوں کی، نہ دنیا کے کسی طبقے کی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر استقلال کے ساتھ قرآن سے لے کر اور حدیث نبوی سے اخذ کرتے ہوئے اس پورے نظام تمدن اور نظام حکومت کو برپا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. تو جب تک مسلمانوں کا مدرسہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کے ہاتھ میں آیا، پھر معاویہ کے ہاتھ میں آیا، اور پھر بنی امیہ کے دور میں توسیع ہوتی چلی گئی، پھر بنو عباس کا دور آیا اور اس میں اسی نظام کو قائم کیا گیا. یہاں پر سیاست اور مذہب میں جدائی نہیں تھی، یہاں پر جدید علوم اور قدیم علوم کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا، یہاں صرف ایک تقسیم تھی کہ نقصان دہ علوم اور نفع بخش علوم. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حد قائم فرما دی تھی یوں کہتے ہوئے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم چاہتا ہوں. دنیا کا علم اور آخرت کا علم، یہ جو حد بندیاں لوگوں نے ہمارے مدرسوں میں کر لی ہیں، یہ نہ قرآن فہمی ہے نہ حدیث فہمی ہے، یہ اپنی طرف سے ایک حالت اضطرار کی صورتحال کو حالت اختیار پر منطبق کرنے کی بیجا کوشش ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو اللہ تعالی بڑی رحمتوں سے نوازے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں قائم فرمایا، اور پورے ملک میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں تعلیمی نظام وہ چلتا چلا گیا. لیکن مولانا انگریزوں سے لڑنے کے بعد، شاملی کے میدان میں عسکری شکست کھا لینے کے بعد، اور مسلمانوں کے قتل عام کے بعد، 1857 میں کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور صرف علماء کو، 50,000 علماء کو دلی سے لے کر مراد آباد کے ہر درخت کی شاخوں پر سولی دی گئی، ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم اپنے نظام کو سنبھالیں اور اپنی تعلیم کو زندہ کریں. جو تعلیم اب اس وقت ایک ایسے چیلنج سے دوچار ہے، مغربی الغار ہے کہ جس میں ہمارے علوم بہتے چلے جائیں گے، تو کم از کم ہم قرآن اور حدیث اور فقہ کے وہ علوم جو چلے آ رہے ہیں ان کی حفاظت کر لیں. اس کے لیے ادارہ قائم کیا تھا، لیکن وہ ادارہ اس لیے نہیں تھا کہ انہی کتابوں میں وہ منحصر رہے گا. وہ حالت اضطرار تھی جب مسلمان کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انگریزوں کا اقتدار تھا، قلعہ معلی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. اور عالمگیری فتاوی حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جو ملک کے دستور و قانون کے لیے فتاوی علماء سے تیار کیے تھے، اب وہ فتاوی الماری پر رکھ دیے گئے تھے اور ان کے نفاذ ختم ہو گیا تھا. اور پھر شریعت اپلیکیشن کا نظام بھی برپا نہیں رہ سکا، اور دارالقضا بھی ختم کر دیے گئے تھے، اور مدرسوں پر تالے ڈال دیے گئے تھے یا عمارتیں ڈھا دی گئی تھیں. اس وقت دارالعلوم حالت اضطراری میں جیسے کوئی مجبور انسان مری ہوئی مرغی کھانے پر مجبور ہو جائے یا حرام کھانے پر مجبور ہو جائے، اس وقت کی وہ صورتحال تھی جو مستر کی تھی، حالت اضطرار کی تھی، جس میں لاشیں تھیں اور لاشوں کے ملبے پر ایک کام کیا جا رہا تھا. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی جو شیخ الہند کہلائے اور جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت کا ارادہ کیا تھا دارالعلوم سے، تو فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کے لیے دارالعلوم قائم کیا گیا تھا ان کو مبارک ہو، میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاذ نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے یہ ادارہ اس لیے قائم کیا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے. یہ الفاظ ہیں جو سوانح قاسمی میں موجود ہیں، تاریخ دیوبند دارالعلوم دیوبند میں موجود ہیں، اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت میں بھی ان کو کوٹ کیا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ سبق کتابوں کے پڑھا دیے جائیں، وہ تو ایک بہانہ تھا، اور حالت اضطرار کی صورتحال تھی، نظام کو بدل کر قلعہ معلی کو پھر واپس لینا تھا، اور امت اسلامی کو منصب خلافت پر پھر متمکن کرنا تھا. اور 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے کیڈرز تیار کرنے تھے، اس کے لیے یہ کام شروع کیا گیا تھا. اسی لیے اسی مدرسے کے پیٹ سے شیخ الہند کی وہ تحریک شروع ہوئی جو ریشمی رومال تحریک کہلائی، جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کو ماسکو بھیجا گیا، کابل بھیجا گیا، حجاز بھیجا گیا، اور دوسرے افراد کو جرمنی بھیجا گیا، استنبول بھیجا گیا. دنیا کی بڑی طاقتوں سے رابطے قائم کر کے انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ اور الائنس قائم کرنے کے لیے شیخ الہند نے ان کو ذمہ داریاں سونپی اور دیگر حضرات کو سونپی تاکہ انقلاب پورے ملک میں برپا کیا جائے، اور پھر ایک الائنس قائم کر کے انگریزوں کی طاقت کو توڑ کر اس ملک کے اقتدار کو اور باغ ڈور کو پھر سے حاصل کیا جائے. یہ مقصد تھا مدرسے کا، کیونکہ ان کے ذہن میں حضور کا نقشہ تھا، ان کے ذہن میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا نقشہ تھا، ان کے ذہن میں ان حضرات کا نقشہ تھا جنہوں نے ہمیشہ دین کو اور دنیا کو اور قدیم کو اور جدید کو اور اول کو اور آخر کو جوڑ کے رکھا اور ان کو دو آتشہ بنا کے استعمال کیا. یہ وہ نقشہ ان کے دماغ میں تھا، لیکن روایت پرستی کے شکار حالت اضطرار کو سمجھنے لگے کہ حالت اختیار ہے. شیخ الہند کو گرفتار کر کے مالٹا میں ڈال دیا گیا، 1920 میں تشریف لائے. پھر خلافت تحریک جب ملک میں چل رہی تھی اور اس کا شور مچا تھا، اس کو زندہ کرنے اور طاقت پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک امیر الہند طے کر دیا جائے. مولانا ابو الکلام آزاد کو امیر الہند بنانے کی منظوری شیخ الہند نے دی، وہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اگر ان کا اجلاس ہو تو مجھے چارپائی پہ اٹھا کے لے جاؤ تاکہ میں ان کی تائید کروں. مسئلہ یہ تھا کہ نظام ایک عمارت کے ماتحت ہو، تاکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا یہ تیسرا جز بھی شامل ہو جائے، اور قرآن معطل نہ رہے اور حدیثیں معطل نہ رہے، اولو الامر قرآن اور حدیث کو نافذ کر کے اس نظام اسلامی کو برپا کر دیں جس کے لیے بعثت نبی آخر الزمان فرمائی گئی تھی، جس کے لیے قرآن اتارا گیا تھا، جس کے لیے لیے دنیا کے تمام علوم مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیے گئے تھے اور جس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے اسپین میں یورپ کو پڑھایا. اسپین کے مدرسوں میں یورپ نے آ کر مسلمانوں سے سائنسز حاصل کی جس کا اعتراف یورپ کو ہے اور جس پر کتابیں گواہ ہیں اور شاہد ہیں. یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے یورپ کا رینیسان شروع ہوا اور 16ویں صدی سے پھر یورپ نے طاقت و تاراج کا عمل شروع کر کے مسلمانوں سے ان کے ملکوں کو چھیننا شروع کر دیا اور جو تباہی اسپین میں مچی سو مچی. لہذا اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج پھر دار ارقم اور پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی یونیورسٹی اور اس کے بعد پھر فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے. مدرسوں سے اسی کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو وسائل مطلوب ہوں, جو کتابیں مطلوب ہوں, علوم کی جو کورسز مطلوب ہوں, سب کو پڑھانا چاہیے اور سب پر گرفت حاصل کرنی چاہیے. جب یہ عمل شروع ہو جائے گا تو آقا مدنی سے سچی نسبت ہوگی اور حالت اضطرار سے ہم نکل سکیں گے اور حالت اختیار کا دور شروع ہو جائے گا. بات مدرسے کی تھی اور بات جناب والا مدرسے کے نظام کی تھی, اس لیے میں نے اس پہلو کی طرف متوجہ کیا. بہت سی باتیں قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, بخاری کے بارے میں اور کتب حدیث کے بارے میں میرے ذہن میں تھی. پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اہل علم سے باتیں ہوں گی اور ان سے تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت بھی عطا فرمائے, فراست بھی عطا فرمائے اور اپنا نور عطا فرما دے کہ قلب بھی منور ہو اور ذہن بھی منور ہو اور جسم کا ریشہ ریشہ منور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.